وہ ہچکیاں لینے لگتا ہے، وہ سسکیاں لینے لگتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت پیدا ہوتی، تو پھر اس وقت یہ سزا بتائی جاتی کہ دیکھو یہ برائی بہت ہی شدید برائی ہے اور اس پر بہت سخت سزا ہے دنیا میں، تم باز آ جاؤ، تب معاشرے کی اصلاح ہوتی. تو یاد رکھیے کہ صرف اگر ہم یہ چاہیں کہ لوگوں کو یہ صورت سکھا دیں یا سنا دیں یا یہ چند باتیں بتا دیں تو وہ باز آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر ایسا ایمان ہو کہ وہ سنتے ہی سر جھکا دیں، لیکن عموماً آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ یہی تھا کہ پہلے دلوں کو تیار کیا گیا، اطاعت کا جذبہ پیدا کیا گیا، ماننے کا شوق پیدا کیا گیا. جب وہ پیدا ہو گیا تو پھر آپ دیکھیں کہ کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. کبھی آپ نے سوچا کہ ان سب باتوں کی وجہ کیا اور جڑ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اتنا عام کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اخلاقی تربیت نہیں ہے نا، اچھائی اور برائی کا فرق نہیں رہا، خدا کا خوف نہیں رہا دلوں میں. اتنے بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں یہ احتیاطی تدبیر بتاتی تھی کہ چھپی دوستی نہ کرو. روٹ کاز تو یہی ہے. ایک سوال تھا کہ یہ حدود نافذ کرنا ضروری ہے، تو کیا اگر کوئی چوری کرے تو ہم پر لازم ہے کہ اسے پکڑوائیں؟ اگر آپ میں استطاعت ہے منکر کو ہاتھ سے روکنے کی تو روکیں. آج آپ نے دیکھا کسی کو کسی اور کی چوری کرتے ہوئے، اور آپ اگر اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کل اس کی لپیٹ میں آپ بھی آ جائیں گے. چوری ایک منکر ہے. منکر کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں انل منکر، روکنا اس کو. روکنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اور وہ طریقے آپ کی اپنی استطاعت کے مطابق ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. زبان سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے روک سکتے ہیں، سزا دلوا سکتے ہیں، تو اپنی حیثیت کے مطابق آپ طریقہ اختیار کر لیں. اور اگر آپ سمجھے کہ آپ بے بس ہیں، کمزور ہیں، آپ نہیں پکڑوا سکتے کسی کو اور آپ گواہ نہیں لا سکتے اس پر، تو بھی خاموشی اختیار کریں. لیکن اس چیز کی اجازت نہیں پھر بھی کہ انسان معاشرے میں اس طرح کے اسکینڈل عام کرتا رہے. دوسرا سوال ہے کہ اگر عدالت کی بجائے لوگ آپس کی بات چیت میں کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائیں تو کیا ان پر بھی حد قذف جاری ہو سکتی ہے؟ یہ تہمت عدالت میں لگائی جائے گی تو ہی سزا ملے گی. دیکھیں حدود جو ہیں وہ انسان گھروں میں نہیں لگا سکتے، ایسی سزائیں جو ہیں وہ گھروں میں نہیں دی جا سکتی. حدود کے نافذ کرنے کا معاملہ ایک قانونی معاملہ ہے اور وہ عدالت ہی کے ذریعے ہوگا. اب اگر کسی نے ایک مجلس میں بیٹھ کر کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائی ہے تو مجلس کے اندر اور لوگ بھی تو موجود ہوں گے جو گواہ ہو سکتے ہیں. پھر اگر اس شخص کی شکایت کہیں کی جاتی ہے اور گواہ گواہی دیتے ہیں تو اس صورت میں عدالت ہی کے ذریعے حد نافذ ہوگی. اچھا، اس میں زانی لا ینکہ الا زانیتن او مشرکتن وزانیت لا ینکہ الا زانن او مشرک، تو میں ہمیشہ جب اس کو پڑھتی تھی تو زانیہ اور مشرکہ، زان اور مشرک کی بات کٹھی تو بہت عجیب لگتا تھا نا کہ مشرک تو مشرک ہے، اس کے ساتھ نکاح یہ تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ زانیہ نہیں نکاح کرے مگر زانی کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ؟ تو مشرک ساتھ کہاں آ گیا؟ لیکن بات یہ کہ اصل میں زنا صرف ایک جرم نہیں ہے، انسان کے اخلاق کے بگاڑ کا ذریعہ بھی ہے، اور اس میں بعض اوقات اخلاق اتنا بگڑتا ہے کہ پھر اسلام اور کفر کی بھی تمیز ختم ہو جاتی. انسان اپنی خواہشات کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوتا ہے کہ اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں رہتی کہ جس سے وہ ایسا تعلق قائم کر رہا ہے وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں. یہ کسی نے ایک واقعہ لکھا ہے اسی سلسلے میں کہ ایک پاکستانی فیملی کس طرح زنا کی وجہ سے تباہ ہوئی. کینیڈا میں ایک پاکستانی فیملی کا ایک 16 سالہ بیٹا گھر چھوڑ کر ایک انگریز لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا. 2-3 سال اسی کے ساتھ رہنے کے بعد گھر لوٹا، پھر ایک کے بعد ایک کئی ایک گرل فرینڈز بنائیں، ان سب کو چھوڑتا گیا. آخر کار ایک لڑکی پریگننٹ ہو گئی اور لڑکے کی ماں نے زبردستی دونوں کی شادی کرا دی. 5 ماہ بعد لڑکی پیدا ہوئی اور اگلے 2 سالوں میں 2 اور بچے پیدا ہوئے. اس دوران لڑکے نے ایک اور لڑکی کے ساتھ تعلقات ڈیولپ کر لیے. اس کی اس بیوی نے بہت کوشش کی کہ اس کا گھر بنا رہے اور بہت صبر کیا، لیکن آخر کار وہ لڑکا اس لڑکی کے اپارٹمنٹ میں موو ہو گیا اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی. 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اور ایک بیٹا ماں کے پاس رہے. کچھ ہی دنوں میں ماں نے بھی بوائے فرینڈ بنا لیا جو کہ اس کے ساتھ رہنے لگا. اب بچے سارا ہفتہ ماں اور اس کے بوائے فرینڈ کے پاس رہتے ہیں اور ویکینڈ پہ باپ اور اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ دادی بیچاری پوتیوں کی عزت و عصمت کی دعائیں کرتی رہتی ہے، خود جب بچوں سے مل پاتی ہیں تو ان کو اسلام کی بنیادی تعلیم دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کو سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ پتہ نہیں اب بچیوں کی ماں کتنے بوائے فرینڈز بنائے اور وہ کس قسم کے انسان ہوں اور ان مسلمان بچوں کا اب فیوچر کیا ہے۔ کہتے نا کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، اگر حیا اٹھ جائے تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے۔ یہ حدیث مختلف روایتوں میں مختلف ورژن کے ساتھ بیان ہوتی ہے اور سب کا مفہوم یہی ہے کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، بندھے ہوئے ہیں۔ اگر ایک ختم ہوتا تو دوسرا باقی نہیں رہتا، دوسرا ساتھ اٹھتا ہے۔ حیا جائے تو ایمان جاتا ہے، ایمان جائے تو حیا جاتی ہے۔ یعنی ایمان کے لیے لازمی اخلاق کیا ہے؟ حیا۔ اب جب ایک لڑکے نے حرام کا راستہ اختیار کیا، نکاح کے بغیر ایک لڑکی سے تعلقات قائم کیے، حیا اٹھ گئی، ایمان بھی گیا۔ اب جب حیا بھی گئی اور ایمان بھی گیا تو پھر آپ کس کے پابند رہیں گے؟ ایمان آپ کو خدا کا خوف دیتا ہے اور حیا آپ کو بندوں کا خوف دیتی ہے۔ جب آپ کے دل میں حیا ہوتی ہے تو آپ بندوں سے جھجکتے ہیں برائی کرتے وقت، اور جب آپ کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے تو آپ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں چلی جاتی ہیں تو پھر آپ کو نہ خدا کا خوف ہے، نہ بندوں کا خوف ہے، نہ ماں باپ سے ڈر ہے، نہ معاشرے کی حیا ہے، کسی کا بھی خوف نہیں رہا۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ آپ ایک کے بعد ایک غلط کام کرتے چلے جائیں، اور پھر ایسے معاشرے میں جہاں اس جرم کو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو آزادی کے نام پر بخوشی برداشت کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ماں باپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اب اگر ایک شخص خود ہی ایمان اور حیا کو خیر باد کہہ کے ایسی زندگی گزار رہا ہے اور اپنے بچوں کے بارے میں اس کے دل میں نہ کوئی ہمدردی ہے، نہ غیرت ہے، نہ کوئی حیا ہے کہ اس نے ان کو کس کے حوالے کر دیا، کس کی ذمہ داری پہ چھوڑ دیا، اس کی بچیاں کس مرد کے گھر میں رہ رہی ہیں یا کوئی اور مرد ان کے گھر میں آ کے رہ رہا ہے، اب آپ دیکھیں کہ ان بچیوں کی دنیا کیا ہوگی اور آخرت کیا ہوگی، ان کی دینی اخلاقی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار کون ہوگا۔ ایسی امت جب پروان چڑھے گی تو وہ امت مسلمہ ہونے کا کردار کہاں سے ادا کرے گی، وہ دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ کہاں ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک برائی نے کتنی برائیوں کو جنم دیا، کتنی خرابیاں ایک سے ایک پھیلتی چلی گئیں، پھر برائی کے لیے چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے، پھر معاملات کہیں بھی کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ اسی طرح کینیڈا ہی میں ایک اور مسلمان لڑکے نے 17 سال کی عمر میں اپنی ہندو گرل فرینڈ کو پریگننٹ کیا۔ وہ لڑکی بھی 16 سال کی تھی۔ لڑکے کے والدین نے لڑکی کو اس کے ہونے والے بچے کو یہ کہہ کر ایکسپٹ کرنے سے انکار کیا کہ وہ ہندو ہے۔ ویسے بھی لڑکا اور لڑکی شادی میں انٹرسٹڈ تھے ہی نہیں، یہ کہہ کر کہ وی آر ٹو ینگ۔ ہندو لڑکی کو جو بیٹی پیدا ہوئی، جسے اس لڑکی کے والدین نے خوشی خوشی قبول کیا، یعنی ہندو والدین نے، اور اس کو پالنے لگے اور اس کی تربیت کی ذمہ داری بخوبی اٹھائی۔ اس طرح ایک مسلمان باپ کی بیٹی مشرق گھرانے میں پل رہی ہے، بے شمار ایسے کیسز عام ہیں وہاں پر۔ تو اگر قرآن میں یہ کہا گیا الزانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکہ، کہ عام تجربے اور مشاہدے میں کیا آتا ہے کہ زانی جس کو زنا کی چاٹ پڑ جائے پھر وہ نکاح نہیں کرتا، اور نکاح کا لفظی معنی کیا ہے؟ فزیکل ریلیشن شپ مرد اور عورت کا۔ تو یہاں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں نکاح کا لفظ اصطلاحی یا قانونی معنوں میں نہیں بلکہ اس کے لغوی معنوں میں ہے، تو وہ یعنی ایسا ریلیشن شپ قائم نہیں کرتا مگر زانیہ سے ہی، یعنی اس کا انٹرسٹ ویسا ہی ہو جاتا ہے اور اس کو ملتے بھی ویسے ہی لوگ ہیں، یا پھر مشرق جن کا کوئی دین نہیں اور جن کے ہاں ایسی چیز کوئی برائی نہیں یا کوئی قباحت نہیں، اور اسی طرح زانیہ عورت جس کا حیا اٹھ جائے، جس کا ایمان اٹھ جائے، اس کو بھی پھر ایسے تعلقات کے لیے زانی اور مشرک ہی ملتے ہیں مرد. اب نتیجہ کیا ہے کہ امیجن کریں کہ ایک بدکار عورت ہے یا بدکار مرد ہے، اور بدکاروں کے ساتھ ہی اس کا معاملہ ہے اور لین دین ہے، اور پورا ایک کلچر ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے، تو یوں نہیں لگتا کہ جیسے ایک جانوروں کا سا ماحول ہو. جانور بھی آپ دیکھیں کہ جب میٹنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد کپلز بن جاتے ہیں اور وہ کسی دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے جب تک کہ ان کے بچے بڑے نہ ہو جائیں اور وہ اڑ نہ جائیں پرندے، یا بچے جو ہیں وہ اپنی دنیا میں خود نکل نہ جائیں، یا اپنے پاؤں پہ خود کھڑے نہ ہو جائیں. یعنی جانوروں کے اندر بھی اتنی انارکی نہیں ہے جتنی کہ انسان کے اندر جب وہ اپنی انسانیت سے گرتا ہے، اسفل سافلین میں جا پڑتا ہے. تو بظاہر ایک خوبصورت نظر آنے والا جرم، یا بظاہر ایک معمولی سی چیز یا چھوٹا سا جرم، حقیقت میں ایک بہت بڑی خرابی ہے اور بہت سی خرابیوں کا باعث ہے. اس لیے اسلام نے اسے شدید طریقے سے کنڈم کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ترجمہ آیت نمبر 11 سے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ جو لائے ہیں، بالعفق جھوٹ بہتان، اسبتن ایک جتھا ہے گروہ ہیں، منکم تم میں سے، لا تحسبوہ نہ تم سمجھو اس کو، شر لکم برا تمہارے لیے، بل ہوا بلکہ وہ، خیر لکم اچھا ہے تمہارے لیے، لکل امرئ واسطے ہر شخص کے، منہم ان میں سے، مکتسبا جو اس نے کمایا، من الاثم گناہ میں سے، والذی اور وہ شخص، تولا حصہ لیا، متولی ہوا، کبرہ اس کی بڑی بات کا، منہم ان میں سے، لہو اس کے لیے، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا، لولا کیوں نہیں، اذ سمعتموہ جب سنا تھا تم نے اس کو، ظن سمجھا، المؤمنون مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بانفسہم اپنے نفسوں کے بارے میں، خیرن اچھا، وقالو اور کہا انہوں نے، ہاذا یہ، افکن تہمت ہے جھوٹ ہے، مبین کھلا، لولا کیوں نہیں، جاؤ بلائے، علیہ اس پر، بأربعتی چار، شہداء گواہ، فإذ پھر جب، لم یأتوا نہیں بلائے، بالشہدائے گواہوں کو، فأولئک تو یہی لوگ، عند اللہ اللہ کے ہاں، ہم الکاذبون وہ جھوٹے ہیں، ولولا اور اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں. لمسکم, البتہ چھو جاتا تم کو, فیما, اس معاملے میں جو, افستم, پڑ گئے تھے تم, گزرے تم, فی ہی اس میں, عذاب عظیم, عذاب بڑا, اس جب, تلقونہو, تم لے رہے تھے اس کو, لفظی ترجمہ ہوگا لیتے تھے اس کو, بِأَلْسِنَتِكُمْ, اپنی زبانوں سے, وَتَقُولُونَ, اور تم کہہ رہے تھے, بِأَفْوَاهِكُمْ, اپنے منہوں کے ساتھ, مَا, جو, لَيْسَ لَكُمْ, نہیں تھا تمہارے لیے, بِهِ, اس کا, عِلْمٌ, کوئی علم, وَتَحْسَبُونَهُ, اور تم سمجھ رہے تھے اس کو, ہیناً, آسان, معمولی, وہوا, حالانکہ وہ, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, عظیم, بہت بڑی بات تھی, بہت بڑا تھا, ولولا, اور کیوں نہ, اس سمعتموہ, جب سنا تھا تم نے اس کو, قلتم, کہا تم نے, ما یکون لنا, نہیں ہے ہمارے لیے, ان نتکلم بہذا, کہ ہم بولیں اس کو, ہم زبان سے نکالیں اس کو, سبحانک, پاک ہے تو, ہذا بہتان عظیم, یہ ہے بہتان عظیم, یعظکم اللہ, نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ, ان تعودوا, کہ تم لوٹو, لمثلہ, اس جیسی کے لیے, یعنی ایسی بات کے لیے, ابدا, کبھی بھی, ان کنتم, اگر ہو تم, مؤمنین, ایمان لانے والے, وَيُبَيِّنُ اللَّهُ, اور بیان کرتا ہے اللہ, لَكُمْ, تمہارے لیے, الآیات, آیات کو, وَاللَّهُ, اور اللہ, عَلِيمٌ حَكِيم, علم والا ہے, حکمت والا ہے, اِنَّ الَّذِينَ, بے شک وہ لوگ, يُحِبُّونَ, جو پسند کرتے ہیں, ان تشیع, کہ پھیلے, الفاحشۃ, بے حیائی, فی الذین, ان لوگوں میں, آمنو, جو ایمان لائے, لہم, ان کے لیے, عذاب علیم, دردناک عذاب ہے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں, واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے ہو, ولولا فضل اللہ, اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا, علیکم, تم پر, ورحمتہ, اور اس کی رحمت, وان اللہ, اور بے شک اللہ تعالی, رؤوف الرحیم, شفقت کرنے والا, مہربان ہے. یا ایہا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تتبعوا, نہ تم پیروی کرو, خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی, ومن یتبع, اور جو پیروی کرے گا, خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی, فَإِنَّهُ, تو بے شک وہ, يَأْمُرُ, حکم دیتا ہے, بِالْفَحْشَاءِ, بے حیائی کا, وَالْمُنْكَر, اور برائی کا, وَلَوْلَا, اور اگر نہ ہوتا, فَضْلُ اللَّهِ, اللہ کا فضل,
علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ما زکا نہ پاک ہو سکتا تھا، منکم تم میں سے، من احد کوئی ایک، ابدا کبھی بھی، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالی، یزکی پاک کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، سمیع سننے والا ہے، علیم علم والا ہے، ولا اور نہ، یأتلی قسم کھائیں، اولو الفضل صاحب فضل، منکم تم میں سے، وسعتی اور وسعت والے، ان یؤتوا کہ وہ نہ دیں گے، اولی القربا رشتہ داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولیعفو اور چاہیے کہ معاف کر دیں، ولیصفحو اور چاہیے کہ درگزر کریں، الا تحبون کیا نہیں تم پسند کرتے، ان یغفر اللہ لکم کہ معاف کر دے اللہ تم کو، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ، یرمون جو الزام لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، الغافلات بے خبر، المؤمنات مؤمن، لعنو وہ لعنت کیے گئے، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا، یوم جس دن، تشہدو گواہی دیں گی، علیہم ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا بوجہ اس کے جو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، یومئذن اس دن، یوفیہم اللہ پورا پورا دے گا ان کو اللہ، دینہم ان کی جزا، الحق کا برحق، ویعلمون اور وہ جان لیں گے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، هو الحق المبین وہی حق ہے حق واضح کرنے والا، الخبیثات خبیث عورتیں، للخبیثین خبیث مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون اور خبیث مرد، للخبیثات خبیث عورتوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون اور پاکیزہ مرد، للطیبات پاکیزہ عورتوں کے لیے، اولئک یہی لوگ، مبرعون پاک ہیں، مما اس سے جو، یقولون وہ کہتے ہیں، لہم مغفرت ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور رزق ہے عزت والا. تفسیر آیت نمبر 11 سے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک گروہ ہے، تم ہی میں سے ہیں، لا تحسبوہ نہ تم سمجھو اس کو،
کیا نہ سمجھو؟
شر لکم، کہ برا ہے تمہارے لیے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم، ہر شخص کے لیے ان میں سے، یعنی اس گروہ کے ہر شخص کے لیے کیا ہے؟ مکتسبا، جو اس نے کمائی کی، جتنا اس نے حصہ ڈالا، من الاسم، گناہ میں سے، یعنی جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا، والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص کہ جو اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، کبرہ اس کے بڑے حصے کا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب عظیم ہے، ان الذین جاؤوا بالعفق، بے شک وہ لوگ جو عفق لائے، عفق کیا ہے؟ عفق کا مطلب ہوتا ہے اصل سمت سے رخ موڑ لینا جس میں بدنیتی شامل ہو، بات کچھ ہو تو اسے کچھ اور ہی بنا لینا، بات گھڑنا، الزام، بہتان، خلاف حقیقت بات، یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے، جھوٹ اور بہتان سے اشد ہے، کیونکہ اس میں بات الٹ دی جاتی ہے، بات کچھ ہوتی ہے کچھ اور ہی بنا دی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں لفظ کذب بھی آتا ہے، بہتان بھی آتا ہے، زور بھی آتا ہے، اور عفق بھی آتا ہے، ان سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن سب کے اندر ایک چیز کامن ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ حقیقت میں تبدیلی، خلاف واقعہ بات۔ تو بے شک وہ لوگ جو عفق لائے، یعنی بہتان گھڑ لائے، یا جنہوں نے حقیقت کو بدل کر کچھ سے کچھ بنا لیا، اس میں تم منکم، وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہیں۔ اسبا گروہ اور جماعت کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی تقویت اور عصبیت کا باعث ہوتے ہیں۔ عصبیت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، تعصب بھی اسی سے نکلا ہے۔ مضبوط اور طاقتور لوگوں کی چھوٹی سی جماعت جو ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہوں، یعنی ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ مل کر غلط کام کر رہے ہوں تو ابتدا میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بہت گہرے پکے دوست نظر آتے ہیں، بہت ان میں اتحاد اور اتفاق نظر آتا ہے، تبھی وہ مل کر ایک غلط کام کرتے ہیں۔ تو ان کو بھی اسبا کہا گیا کہ یہ تمہارے اندر کا ایک گروہ ہے جو آپس میں غلط کام پر ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ لا تحسبوہ، نہ تم سمجھو اس کو، کس کو؟ یعنی اس واقعے کو، شر لکم، کہ یہ تمہارے حق میں بہت برا ہوا۔ منافقین اور اسلام دشمن تو اس کے ذریعے مسلمانوں کی عزت کو ٹھیس پہنچانا چاہتے تھے، مسلمانوں کو شدید نقصان سے دوچار کرنا چاہتے تھے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، تمہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور اے مسلمانوں تم بھی اس پر دل چھوٹا نہ کرو، یہ تمہارے حق میں برا نہیں ہوا، بل ہوا خیر لکم، بلکہ تمہارے لیے اس میں خیر ہی نکلی۔ اب یہ کون سا واقعہ ہے، کیا واقعہ ہے جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے؟ اور جیسا کہ آپ جانتے کہ عفق کا معنی کسی چیز کو الٹا دینا ہے، تو یہاں ایک ایسا واقعہ بیان ہوگا، یا ایک ایسے خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں اصل حقیقت کو الٹا دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت باعزت خاتون تھی، عالی نسب اور بہت اچھے اخلاق اور کردار کی مالک تھی، جن کی ذات سے کسی شر کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن منافقین نے ان پر ایک ایسا الزام لگایا کہ جس میں ان کی شان کو یا ان کے مقام کو الٹا کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ بننا پڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں یا ان کے کردار کے بارے میں چند ایک باتیں کرنے کے بعد یہ واقعہ بیان کروں گی، تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ وہ خاتون جو اتنی عظیم شخصیت کی مالک تھیں، ان کے ساتھ اگر منافقین نے ایسا معاملہ کیا تو ہماری حیثیت کیا ہے، یا ایک عام مسلمان عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے، اور اسے اپنی عزت و عصمت کے معاملے میں کس قدر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، وہ واحد خاتون ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو وہ کماری تھی، آپ کی باقی ازواج کے مقابلے میں صرف آپ ہی کماری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی گود میں ہوئی تھی، یعنی آپ کی گود پہ سر رکھا ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ پھر اسی طرح آپ ہی کے حجرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے۔ اس وقت جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، یہ دراصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا کمرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی وہی نازل ہوتی تھی جب آپ حضرت عائشہ کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے، اور یہ سعادت حضرت عائشہ کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ کو حاصل نہ تھی۔ پھر اسی طرح آسمان سے ان کی برات میں آیات اتری جو آگے آپ پڑھیں گے۔ صدیقہ لقب ملا، یعنی اپنی سچائی کی وجہ سے، سچے کردار کی وجہ سے۔ خواتین میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے میں مقام پایا، فقیہ خاتون تھی، بہترین مقررہ بھی تھیں۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تقریر اور ان کے خطاب کو سن کر فرمایا کہ میں نے عائشہ صدیقہ سے زیادہ فصیح و بلیغ کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کا خطبہ سنا، حضرت عمر کا سنا، لیکن جو بولنے کی قوت حضرت عائشہ کے پاس تھی وہ ان دو کے پاس بھی نہیں تھی، یعنی اپنے خطاب میں اور اپنے کلام اور اپنے گفتگو میں ان سے بھی آگے تھی۔ بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ ان کے اندر کس کس قسم کی کوالٹیز تھیں۔ اور تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو قوت گویائی دے کر ان کا دفاع کیا، ان کی برات ظاہر کی۔ حضرت مریم پر تہمت لگائے گی تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دودھ پیتے بچے تھے ان کے ذریعے ان کی برات ہوئی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگی تو کسی بچے کے ذریعے نہیں، بلکہ ساتویں آسمان سے وہی نازل ہوئی اور آپ کی برات ہوئی۔ ایسی عظیم شان و شوکت اور ایسے اعلی کردار اور ایسے مقام کی مالک خاتون کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ عفق تھا، جس میں بات کو بھی بدلا گیا اور جس میں ان کے مقام کو گرانے کی کوشش کی گئی، ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو عفق لے کر آئے ہیں، یہ جھوٹ گھڑ کے لائے ہیں، اس کو تم اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ اس کے ذریعے تو معاملہ اور واضح ہوا، حقیقت اور سامنے آ گئی، ان کی قدر و عزت میں اور اضافہ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ واقعہ کیا تھا جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ شعبان 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بن المصطلق کے لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور دوسرے قبائل کو بھی جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اطلاع پاتے ہی آپ ایک لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ فتنے کے سر اٹھانے سے پہلے ہی اسے کچل دیا جائے۔ جنگ احزاب کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ اب کفار ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم حملہ آور ہوں گے۔ اب آپ کیوں حملہ آور ہوئے تھے؟ کیونکہ آپ کو اطلاع ملی تھی کہ لوگ پھر سے اکٹھے ہو رہے ہیں حملہ آور ہونے کے لیے، تو آپ نے کیا سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ آئیں ہم وہاں پہنچ کر انہیں کو ختم کرتے ہیں۔ اس مہم میں عبداللہ بن ابی بھی منافقوں کی ایک بڑی تعداد لے کر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ پہلے جنگوں میں تو وہ ساتھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ساتھ ہو گیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقین اس کثرت سے شامل نہ ہوئے تھے۔ مرسے کے مقام پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دشمن کو جا لیا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد پورے قبیلے کو مال اسباب سمیت گرفتار کر لیا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر ابھی مریسی ہی پر لشکر اسلام پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ ایک روز حضرت عمر کے ہاں ایک ملازم جہجہ اور قبیلہ خزرج کے ایک حلیف کے درمیان پانی پہ جھگڑا ہو گیا. ایک نے انصار کو پکارا, دوسرے نے مہاجرین کو آواز دی اور اس طرح بات کا بتنگڑ بنا اور مسلمانوں کے درمیان ایک اختلاف شروع ہو گیا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچ کر معاملے کو کنٹرول کیا. یہ شوشا بھی تازہ ہی تھا, یعنی منافقین نے مسلمانوں کو وہاں لڑانے کی کوشش کی, کہ اسی سفر میں اس نے ایک اور خطرناک فتنہ اٹھا دیا. اور فتنہ بھی ایسا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانصار صحابہ تب تو تحمل اور حکمت و دانائی سے کام نہ لیتے تو مدینہ کی نوخیز مسلم سوسائٹی میں سخت خانہ جنگی برپا ہو جاتی. یعنی ان دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا تو ایک الگ قصہ, اس کے علاوہ اسی موقع پر ایک اور فتنہ اٹھا کہ جس کو اگر کنٹرول نہ کیا جاتا تو اور زیادہ مسلم سوسائٹی کے اندر انتشار ہوتا. اور یہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا فتنہ. تو یہ فتنہ کیا تھا, اس کی تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی. کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ سفر پہ جانے لگتے تو کرہ ڈال کر فیصلہ کرتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے, کیونکہ آپ سب کے حقوق برابر ادا کرتے تھے, کسی کو کسی پہ ترجیح نہیں دیتے تھے. حالانکہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دے دی تھی, جو کہ اس واقعے سے ایک سال پہلے نازل ہو چکی تھی, کہ آپ اگر عدل نہ بھی کریں تو آپ کی پوچھ نہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرہ ڈال کر فیصلہ کرتے. غزوہ بن المصطلق کے موقع پر قرہ میرے نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی. واپسی پر جب ہم مدینہ کے قریب تھے ایک منزل پر, رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا. ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں. میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی اور جب پلٹنے لگی تو قیامگاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے. میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا. قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہودے میں بیٹھ جاتی تھی. ہودہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اونٹ کے اوپر لکڑی کا وہ پالان سا رکھتے ہیں, یہ پالکی جس کو کہتے ہیں, اور چار آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیتے ہیں. ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کے سبب بہت ہلکی پھلکی تھیں. میرا ہودہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں. وہ بے خبری میں خالی ہودہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے. میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا. آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے واپس آئیں گے. اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی. صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمی اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے, کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بارہا دیکھ چکے تھے. یہ صاحب بدری صحابیوں میں سے تھے, ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی, اس لیے یہ بھی لشکر میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے. یعنی لشکر جب روانہ ہوا تو کہیں ایک طرف سوتے رہ گئے, لوگوں کو پتا نہیں چلا, اور اب اٹھ کر مدینہ جا رہے تھے. مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا, انا للہ و انا الیہ راجعون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہی رہ گئی. اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنے منہ پہ چادر ڈال لی. انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی, لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے. میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کے روانہ ہو گئے. دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا, جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا, اور لشکر والوں کو ابھی یہ پتا نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں, کیونکہ ابھی صبح سے وہ چل رہے تھے اور چل رہے تھے, کہیں اتارتے تو پھر پتا چلتا. اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابئی تھا, مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پہ کیا باتیں بن رہی ہیں. دوسری روایات میں آتا ہے کہ جس وقت صفوان کے اونٹ پر حضرت عائشہ لشکر گاہ میں پہنچی اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے چھوٹ گئی تھی, اسی وقت عبداللہ بن ابئی پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہے, لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب وہ اسے علانیہ لیے چلے آ رہا ہے. یعنی وہ بھی کہیں بہانہ کر کے پیچھے رہ گیا اور یہ بھی وہیں رہ گئی اور انہوں نے رات کٹھے گزاری ہے اور اب پیچھے سے آ رہے ہیں. کہتی ہے کہ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور ایک مہینے کے قریب پلنگ پہ پڑی رہی. شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی، مگر مجھے کچھ پتا نہ تھا۔ البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کر رہ جاتے کیسی ہیں، خود مجھ سے کوئی زیادہ بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی کہ وہ میری اچھی طرح تیمارداری کر سکے۔ ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے میں مدینہ کے باہر گئی۔ اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت الخلا نہ تھے، ہم لوگ جنگل ہی جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مستہ بن اساسہ کی ماں بھی تھی جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، مگر اس احسان کے باوجود مستہ بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے تھے جو حضرت عائشہ کے خلاف بہتان پھیلا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، غارت ہو مستہ، میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو۔ حضرت عائشہ کہتی اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا بیٹیا کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر نہیں؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ افطرا پرداز لوگ میرے متعلق کیا باتیں اڑا رہے ہیں۔ منافقین کے سوا خود مسلمانوں میں سے جو لوگ اس فتنے میں شامل ہوئے تھے، ان میں مستہ، یہی صاحب، حسان بن ثابت جو مشہور شاعر اسلام تھے، اور حمنہ بنت جہش جو حضرت زینب کی بہن، یہ تین لوگ تھے مسلمانوں میں سے جو اس فتنے کا شکار ہو گئے۔ یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے میں آئی تھی، سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ اس بہتان کی افواہ کم از کم ایک مہینے تک شہر میں اڑتی رہی، میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشان اور غم میں مبتلا رہے۔ آخرکار ایک روز حضور تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر اور ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی، اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبر پہنچی، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے عرض کیا آپ رسول اللہ کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹی میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ ہی کچھ کہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں کیا کہوں۔ اس پر میں بولی آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ گئی ہے، اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ مانیں گے نہیں، اور اگر خامخواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے کی نہیں اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے۔ میں نے اس وقت حضرت یعقوب کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہ آیا۔ آخر میں نے کہا اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ وہی بات کہوں جو حضرت یوسف کے والد نے کہی تھی علیہ السلام، فصبر جمیل، اشارہ ہے اس واقعے پہ جب بنیامین پہ چوری کا الزام لگا تھا تو اس وقت حضرت یعقوب نے کہا تھا۔ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا، اگرچہ یہ بات تو میرے بہنوں گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑی جائے گی۔ میں اپنی ہستی کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود میری طرف سے بولیں، مگر میرا یہ گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر کر دے گا۔ اتنے میں یکا یک آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے وقت نازل ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں تو بالکل بے خوف تھی، مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ جب وہ کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے۔ آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیات سنائی، آیت 11 سے 21 تک۔